الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے آسان درس قرآن اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یہاں لوگوں سے مخاطب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رسول بھیجے, ان کی قوموں میں بعض لوگوں نے انہیں مانا, ایمان لائے, اور بعض نے انکار کیا. لیکن جب قوم کی اکثریت نے انکار کیا اور اپنی عناد پر ڈٹے رہے تو پھر عذاب الہی اترا اور وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں. اور جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان میں کئی قومیں ایسی ہیں کہ جن کی ہلاکت کے بعد ان کی بستیوں کے آثار اور نشانات باقی ہیں. قوم عاد, قوم ثمود اور اسی طرح قوم لوط, ان پر جو عذاب اترا اس کے نشانات ان کی بستیوں میں ابھی تک باقی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے پر مختلف لوگوں پر عذاب اتارنے اور قوموں کو ہلاک کرنے کے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں. لہذا تم دنیا میں چل پھر کے دیکھو, تم اپنے ملک شام کے سفر میں ان عذاب والی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو تو دیکھو اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں اور اے کفار مکہ تم ان کا انکار کرتے ہو اور تم ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو پچھلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا, تو تمہارا انجام بھی وہی نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کا ہوا تھا. تو یہاں اس سیاق و سباق کے اندر سمجھایا گیا اور پھر قرآن مجید کہ جو یہ واقعات بیان کرتا ہے اور جو دلوں کو عذاب الہی کی وعیدوں سے ہلانے کی اور اس میں اثر کرنے کے لیے جو نازل کیا گیا ہے, تو فرمایا ھذا بیان للناس وھدا وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن یہ لوگوں کے سامنے سیدھا راستہ کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اس میں ہدایت ہے کہ عقیدے کی راہ میں کیا رہنمائی چاہیے, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, معاشرت میں, قرب الہی کے راستے کیا ہیں, ان سب کے بارے میں یہ رہنمائی کرتا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے. نصیحت بیان تو سب کے لیے کی گئی لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن مجید کی برکات اور اس کے اثرات حاصل کرنے کے لیے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. خدا کا ڈر ہو تو قرآن مجید کی برکتیں بہت ملتی ہیں, ورنہ زندگیاں گزر جاتی ہیں, قرآن سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. اس کے بعد جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں یہ تقریباً ایک درجن سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان تمام کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے, کیونکہ غزوہ بدر کے بعد جو دوسرا بڑا غزوہ ہوا وہ غزوہ احد تھا اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں زخمی ہوئے, آپ کے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا اور ظاہری اعتبار سے مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل پشمردہ تھے اور ایک بہت زیادہ جو ہے وہ غم زدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جنگ کی حکمتیں اور اس پسپائی کی وجوہات اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں جو آیات کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان غمزدہ تھے کہ ہم تو حق پر تھے، ہم سچ پر تھے، خدا ہمارے ساتھ تھا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اس کے بعد تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کھاؤ، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو اور اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورے کرو، غلبہ تم ہی کو ملے گا، اگرچہ شروع میں نہ ملے آخر میں ملے، غالب تم ہی آؤ گے جب کہ تم اپنے سچے ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو گے۔ اب اس کے بعد فرمایا اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ غزوہ بدر میں بڑی واضح فتح نصیب ہوئی اور غزوہ احد کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں بیان فرمائیں کہ اے مسلمانوں، اگر غزوہ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی تو یہ بھی تو یاد رکھو کہ غزوہ بدر میں ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے، ان کے بھی 70 سردار اور افراد مارے گئے تھے اور 70 تمہاری قید میں آئے تھے، تو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ نظام دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہر جنگ میں غالب ہی آتا رہے، کبھی ان کو غلبہ ملتا ہے، کبھی دوسروں کو غلبہ ملتا ہے، یہ ایام ہیں جو رب لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے، کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر صورت میں رب کی حکمتیں، مسلمانوں کو فتح ملے اس میں اور حکمتیں ہیں، اور کافر غالب آ جائیں تو اس میں اور حکمتیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمان غالب آئے تو یہ دین کی سربلندی کا ایک ذریعہ بنے گا، یہ مسلمانوں کو دنیا کے اعتبار سے مالی غنیمت اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا، سلطنت ہاتھ آئے گی۔ اور اگر مسلمان شکست کھاتے ہیں تو اب اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تو انہیں اس ذریعے سے شہادت کا مرتبہ ملا، مسلمانوں میں جو کمی کوتاہی ہے اسے سمجھنے کا موقع ملا، آئندہ کی تیاری کے لیے ایک مزید پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پہچان کروا دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدق دل سے خدا کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور فلاں فلاں وہ ہیں کہ جو میدان جنگ سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کمزوری دکھاتے ہیں، یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے تو وہ نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مختلف امور کے ذریعے اور مختلف واقعات کے ذریعے بہت سی حکمتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ مزید حکمتیں بیان فرمائی، فرمائے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اگر مسلمان نقصان اٹھائیں تو ان تکالیف کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مسلمان نکھر جاتا ہے۔ فرمایا ایک حکمت یہ، دوسری طرف اگر کفار شکست کھائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ کفار مٹ جاتے ہیں، تو مسلمان کی مغلوبی اور اس کا نقصان اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور کفار کا نقصان جو ہے وہ اس کی ہلاکت اور اس کے عذاب کا ذریعہ ہے. تو فرمایا یہ حکمتیں بھی. اس کے بعد مزید فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے. یہ وہ اصل الاصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا ہے اور یہ جو اتنی زیادہ نقصان اٹھانا اور شہادتیں پانا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا کا امتحان ہے. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا, بس تم نے کلمہ پڑھا اور تم نے جو ہے آسانی سے جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور خدا کے لیے قربانی دینا اور اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اور مشقتیں برداشت کرنا ایسا کوئی مرحلہ ہی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا؟ تو میں ایسا نہیں ہوگا. خدا کا قانون یہ ہے کہ جب اس کا کلمہ پڑھا ہے, جب خدا کو اپنا معبود مانا ہے, اس کے رب ہونے پہ راضی, اسلام کے دین ہونے پہ راضی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں, تو پھر اپنے اس عقیدے کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت بھی کرنا ہوگا. تو تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا, اور صبر والے کون ہیں تم میں اور بے صبرے کون ہیں, اور جہاد کے لیے جان قربان کرنے والے کون ہیں اور اسے جان چھڑانے والے کون ہیں؟ تو فرمائیں یہ امتحان ہوگا, امتحان کے بعد جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا. پھر مزید فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے, اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. یہ کچھ لوگوں کو سرزنش کی گئی, کیونکہ ہوا یہ کہ بدر میں چند صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ جتنے غازی تھے جو فتح یاب ہوئے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ جو شہید ہوئے ان کا یہ مرتبہ, ان کا یہ مقام, ان کو جنت میں ایسی نعمتیں دی گئیں, فرشتوں میں ان کا ایسا نام کیا گیا, آسمانوں میں ان کے ایسے چرچے ہوئے, تذکرے ہوئے, خدا ان سے اتنا راضی ہوا. تو اب بہت سے لوگوں نے تمنا کی کہ کاش کے دوبارہ موقع ملے نا, تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جائیں اور ہم بھی موت کا سامنا کریں اور ہمیں بھی یہ مرتبہ ملے. تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور بڑا جوش و جذبے کے اندر وہ آئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اب جب میدان احد میں موت سامنے آئی تو حالت بدل گئی اور بہت سے لوگ جو ہے میدان جنگ سے بھاگ گئے. تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ اگر شہید کا اتنا مرتبہ ہے, ان کی ایسی شان ہے, خدا اتنا اسے نوازتا ہے, تو بس ہمیں موقع ملے صحیح, ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے. اور اب جب تمہارے سامنے موت آئی ہے تو اب تمہاری روش بدل گئی, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا. پھر ایک اور واقعہ جو غزوہ احد میں ہوا تھا اور بڑا اہم تھا, وہ تھا کہ غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہوئے تو کافروں نے سمجھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, تو انہوں نے شور مچا دیا کہ جی محمد جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. اچھا, اب مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی, تحقیق کرنے کی باری تو بعد میں آنی تھی, یہ خبر ہی ان کے لیے اس قدر ہولناک تھی کہ ان کے دل بیٹھ گئے. اور اب اس کے بعد جو ان کی حالت و کیفیت ہونی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے, ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ تو اب میدان جنگ سے نکل گئے, دل ان کے پست ہو گئے, ہمتیں ان کی پست ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر دوبارہ خبر مل گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے, تو پھر یہ میدان جنگ میں واپس آ گئے. لیکن بعد میں جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا, اگر تمہیں یہ خبر ملی بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, تم نے یہ کیا کیا؟ تو اب ان کی طرف سے یہی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو ہم نے لڑکے کیا کرنا تھا, ہماری ہمتیں ایسی ہو گئی تھی. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو نبی ہوتی ہے وہ امت میں اس لیے تشریف نہیں لاتے کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، پھر تو کوئی بھی نبی دنیا سے نہ جاتا، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہمیشہ رہتا. اللہ کے نبی تو اللہ کا دین پہنچانے آتے ہیں، لہذا اگر وہ شہید ہو جائیں یا وہ ان کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو امت کا فریضہ باقی رہتا ہے کہ وہ اس نبی کی اتباع کرے اور اس کے دین کو باقی رکھیں، لوگوں تک پہنچائیں. تو لہذا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً بھی شہید ہو جاتے، اگرچہ ہونا نہیں تھا کہ خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی اور حفاظت فرمانی تھی، لیکن اگر ہو بھی جاتے تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا کہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لے کر چلنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی. تو یہ ایک پورا سیاق و سباق ہے جس کا یہاں پر بیان کیا گیا. اب آیات کا ترجمہ سنیے اور آیات سنیے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد ایک رسول ہی ہیں، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. تو یہ اس پر فرمایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی دنیا سے ایسے ہی تشریف لے جائیں گے جیسے پہلے رسول آئے اور چلے گئے. تو کیا اگر یہ شہید ہو جائیں یا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم کیا الٹ پھر جاؤ گے؟ کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ اور کیا جو ہے وہ میدان عمل سے بھاگ جاؤ گے؟ تو فرمایا نہیں، جو ایسا کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اسی کا بگڑے گا. تو لہذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنے کا سلسلہ ہے وہ جب تک جاری رہا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہوا، تو آپ کے بعد جو امت کا فریضہ ہے وہ اس دین کو آگے پہنچاتے رہنا اور آگے پھیلاتے رہنا ہے. تو اب جو نبی کے بعد بھی دین پہ عمل پیرا رہے اور خدا کے احکام پر عمل کرتا رہے اور نعمت اسلام کا شکر ادا کرتا رہے، تو وہ شاکرین میں سے ہے، اور ان شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے. یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کی ترغیب کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں یہ خیال اور یا وسوسہ آتا تھا کہ اگر ہم جہاد میں نکلے ہم تو مارے جائیں گے، مارے گئے تو زندگی کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ کسی جان کی موت بھی خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیا جو لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے تو کیا وہ نہیں مرتے؟ تو اب کروڑوں لوگ، اربوں لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے تو کیا یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ یہ بھی مرتے ہیں. تو جو موت کا معاملہ ہے وہ خدا کے اذن پہ ہے، موت بستر پر بھی آئے گی، موت میدان میں بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا اس ڈر سے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نکلے تو ہمیں موت آ جائے گی، اس ڈر سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے رکنا، تو فرمایا یہ کسی صورت نہ معقول ہے اور نہ ہی جائز ہے. تو لہذا جب خدا کا جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق چلے. بات یہ ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے تو اسے دنیا ملے، فرمایا ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں اور جو لیکن اس کو آخرت نہیں ملتی، پھر جو صرف دنیا کا طالب ہے اسے دنیا تو مل جاتی ہے آخرت نہیں ملتی، اور فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے تو ہم اسے آخرت عطا فرمائیں گے اور دنیا سے محروم تو وہ بھی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے جو آخرت کا طلبگار اس کو دنیا ملتی، اس کو دنیا بھی مل جاتی. تو لہذا دنیا کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنایا جائے، مطلوب و مقصود آخرت ہو. ہاں دنیا میں جتنی ضرورت ہے اس کے لیے اسی بھی کوشش کی جائے. تو جب بندہ آخرت کا طلبگار بنتا ہے اور اس کے لیے پھر رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور جہاد کی ترغیب کے لیے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ مسلمانوں کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان فرمایا. فرمایا کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھ ہوا تو اس وقت تمہارے حوصلے پست ہیں اور تمہارے دل غمزدہ ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پہلے نبی گزرے ان کا معاملہ کیا تھا کہ کتنے ہی نبیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے جو اللہ والے تھے وہ شریک تھے اور انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، وہ بھی زخمی ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے بھی لوگ شہید ہوئے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ دوسروں کے سامنے دبے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبیوں کے وہ صحابی اور وہ حواری اور وہ ساتھی اور وہ مومنین تھے کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ راہ خدا میں پہنچنے والی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کی ہمت، ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ جو ہے وہ زندہ بھی رہا، بیدار بھی رہا اور بڑھتا گیا. اور چونکہ یہ صبر کرنے والے تھے تو فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو مطلب یہ کہ جیسا پچھلے نبیوں کے صحابہ نے جوش، جذبہ اور ہمت دکھایا، تو تم تو سب سے اعلیٰ و افضل اور برتر نبی کے غلام، تم تو ان کے ساتھی ہو، تو تمہارا جو ہمت حوصلہ ہے وہ پست نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ان پچھلے لوگوں کے بارے میں مزید فرمایا اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے. جو پچھلے نبیوں کے صحابہ تھے جنہیں میدان جنگ میں تکلیفیں پہنچی، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کا ہمت و حوصلہ کہ تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی ان کی زبانوں پر جو کلمات جاری ہیں اس سے ان کے ایمان کی بلندی، ایمان کی پختگی کا پتہ چلتا ہے کہ تکالیف کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہمارے گناہ بخش دینا، ہم سے جو ہمارے ان معاملات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دینا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سبحان اللہ، یہ ہے وہ حقیقی مومن کی تعریف اور مومن کا تعارف کہ اولاً تو راہ خدا میں جان کی قربانی دینے کے لیے وہ نکلتا ہے اور تیار رہتا ہے، اور اس کے باوجود اگر اسے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو وہ شکوہ نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، और वो आगे से ये नहीं कहता कि हम तो खुदा की राह में निकले थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, वो इसके बावजूद भी खुदा की बारगाह में आजजी के साथ अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, हमारे साथ जो भी हुआ सो हुआ, हमारे कदमों को मजबूत रखना, हम साबित कदम रहे तेरी राह के अंदर, दुश्मनों पे फतह अता फरमा और बस हमें बख्श देना, हमें हमसे जो कमी कोताही हुई हमें बख्श देना। तो अब अंबिया अलैहिस्सलाम के साथियों ने जब ये वाला अपना किरदार दिखाया और खुदा की बारगाह में जब उन्होंने इस तरह आजजी से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बदला क्या अता फरमाया, फरमाया फआताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का इनाम भी अता फरमाया और आखिरत का अच्छा सवाब भी, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की मईयत में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए या जानों के नजराने पेश करने के लिए हम सफर हुए और फिर उसके साथ खुदा की बारगाह में आजजी करते रहे, तो फरमाया कि हमने दुनिया का सवाब भी अता फरमाया कि फतह व नुसरत से नवाजा, दुश्मनों पर गलबा अता किया, इक्तदार सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई, और उसके साथ आखिरत का सवाब भी अता फरमाया कि आखिरत में उनके लिए मगफिरत है, जन्नत है, अल्लाह की रजा है। और फरमाया कि ये जो दीन की खिदमत करने वाले हैं, नेकियां करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाता है। अब इसके बाद दूसरा मौजू शुरू होता है और वो है इसी तनाजुर में, ग़ज़वे उहुद शरीफ के तनाजुर में है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन वलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन। ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों के कहने पर चले तो वो तुम्हें उल्टे पांव फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाकर पलटोगे, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। यहां मुसलमानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर और उन्हीं के पीछे चलो। अगर तुम ये समझोगे ना कि हम फुला की भी कुछ सुन लेते हैं, उसकी भी मान लेते हैं, तो अगर तुम दूसरों की मानने के पीछे चले, खा वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, तो नतीजा ये होगा कि वो तुम्हें कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि वो तुम्हें दीन से फेरने की कोशिश करेंगे। और होता भी यही है, आज तक यही होता है कि जो बंदा मुसलमानों को छोड़कर दूसरों के पीछे चलता है, तो वो दूसरे उसे दीन के, इस्लाम के रास्ते से बहुत दूर ले जाते हैं। तो फरमाया कि तुम दूसरों के पीछे ना चलना, वरना तुम नुकसान उठाकर पलटोगे। लिहाजा इनसे मदद की और इनसे जो है वो ताईद और हिमायत की तवक्को ना रखो। तुम्हारा मददगार अल्लाह है, वलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। तो लिहाजा अपना दस्ते सवाल गैरों की तरफ दराज ना करो, अपने आप को खुदा की बारगाह में ही पेश रखो। अब फरमाए सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बिसा मथवा ज़ालिमीन। अन करीब हम काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और वो जालिमों का कितना बुरा ठिकाना है। यह आयत मुबारका जंगे उहुद के मौके पर नाजिल हुई, और वो यूं कि जब काफिरों ने मुसलमानों पे एक दर्रे के पीछे से हमला किया और मुसलमानों के पांव उखड़ गए और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हो गए, अब उसके बाद बड़ा आसान था कि काफिर मुसलमानों को पूरी तरह ही खत्म करने के लिए हमला जारी रखते और हर तरफ से जो है वो मुसलमानों को बिल्कुल जो है ना वो खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे रोब डाल दिया कि मुसलमान अगरचे भाग रहे थे, शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, मुकाबला कर नहीं पा रहे थे और कुफार हर तरह गालिब आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाला कि वो वापस पलट के मजीद हमला करने के बजाय फौरन निकल गए वहाँ से। तो ये क्या था कि अल्लाह ताला ने जिस बात की खबर दी और वादा किया वो गैबी खबर उसी वक्त पूरी हुई कि उनके दिलों पर एक खौफ तारी हुआ और मुसलमानों पर गालिब आने के बावजूद भी वो निकल के चले गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत होती है। और फिर यह है कि निज़ाम इस्लाम में चलना था, अभी मुसलमानों ने बलना और बढ़ना और फलना फूलना था, तो ये खुदा ताला का एक तकवीनी निज़ाम था। अब इसके बाद इरशाद फरमाया, अब मुसलमानों को मज़ीद कुछ चीज़ें समझाएं, क्योंकि ग़ज़वा उहुद अपने अंदर बहुत से असबाक रखता है। अब यहाँ पर उसका एक सबक यहाँ पर बयान फरमाया, फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहस्सुनहुम बिइज़्निही हत्ता इदा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्र वअसैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया वमिनकुम मन युरीदुल आखिरा थुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अनकुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। और बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम अल्लाह के हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जब तुमने बुजदिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तिलाफ किया, और तुमने उसके बाद नाफरमानी की जब अल्लाह तुम्हें वो कामयाबी दिखा चुका था जो तुम्हें पसंद थी। तुम में कोई दुनिया का तलबगार है और तुम में कोई आखिरत का तलबगार है, फिर अल्लाह ने तुम्हारा मुंह उन लोगों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और बेशक अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया है और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। ये जो पूरा वाकया है इसका ताल्लुक बनता है उस दर्रे के साथ कि ग़ज़वा उहुद से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को आपने मुकर्रर फरमाया था कि इस दर्रे पर तुमने मौजूद रहना, और 50 तीर अंदाज उनके साथ मुकर्रर किए थे। और सरकार ने सलाम ने फरमाया था कि तुम लोगों ने इस दर्रे से किसी सूरत नहीं हटना, अगरचे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमें फतह हो, हम जो है वो गिरफ्तार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने यहां से नहीं हटना। तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने बड़ी ताकीद के साथ उन्हें फरमाया था कि तुमने यहां से नहीं हटना। लेकिन हुआ क्या कि जंग के शुरू में जब मुसलमान गालिब आए और कुफार को जो है वो मारने लगे और कुफार भागने लगे और मुसलमान जो है वो उनका माल गनीमत जमा करने लगे, तो अब ये जो ऊपर दर्रे पे बैठे हुए थे इनका आपस में इख्तलाफ हो गया। इनमें से कुछ लोगों ने कहा देखो भी अब तो हम जीत ही चुके, फतह तो हो गई, तो अब हम भी नीचे चलते हैं और हम भी जाके सामान जमा करते। लेकिन ये जो हजरत थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, ये और इनके साथ जो चंद अफराद थे, उन्होंने कहा नहीं, याद नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए तुमने दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन वो जो बाकी थे उनके दिमाग में उस वक्त यही था कि भी फतह तो हो गई है और नीचे इतना माल मौजूद है, तो ये दर्रा छोड़ के नीचे आ गए। लेकिन हुआ क्या कि अब जब ये दर्रा छोड़ के नीचे आए तो अब वो जो कुफार शिकस्त खा के भाग रहे थे उन्हीं में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, मुसलमान नहीं थे। उन्होंने पीछे से जब देखा कि दर्रा खाली है और मुसलमान गाफिल हैं और ये सब अपनी तलवारें वगैरह इधर उधर करके माल जमा करने में मसरूफ हैं, तो उन्होंने अपना एक दस्ता लिया और पीछे से आके हमला कर दिया। तो पहले तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इनके साथ जो दीगर वहां पर दर्रे पर चंद अफराद रह गए थे, बाकी तो सारे नीचे आ गए थे, पहले तो इनको शहीद कर दिया। फिर वहां से जो हमला किया तो अब मुसलमानों पर ऐसा हमला हुआ कि अब ये संभल नहीं सके, और अब फिर ठीक ठाक तादाद के अंदर मुसलमान शहीद हुए। तो यहां पर उस एतबार से सारा कुछ बयान किया गया। अब अगर आप इसके तर्जमे पर गौर करें तो अब यह समझ आएगा कि यहां पर क्या बात हो रही है। फरमाया कि अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा कर दिखाया, जब तुम गालिब आ रहे थे, जब तुम उनको मार रहे थे, तो खुदा का वादा क्या था कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब होगे। और ईमान वाले होने से मुराद ये था कि ईमान वाले होने के साथ उसके पूरे पूरे जो तकाजे हैं उसको पूरा करना। تو شروع میں تم توکل کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور خدا کی راہ میں جان کی قربانی کے جذبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو تم ہی غالب آئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر تمہارا اختلاف ہو گیا کہ اب درے سے نیچے اترے یا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے جو نافرمانی کی حالانکہ تمہیں کامیابی مل چکی تھی، تو اس کے نتیجے میں اب پھر جو ہے وہ پانسا پلٹا اور اب تم نقصان میں آ گئے. وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے کہ جنہوں نے مال غنیمت دیکھا اور اس کی خاطر جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھے، اور تم میں کچھ آخرت کے طلبگار تھے کہ جو درے پہ جمے رہے حتیٰ کہ شہید ہو. تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا منہ تمہیں ان سے پھیر دیا کہ تم ان سے پھر گئے اور مال کی طرف مڑ گئے. اور کیوں ہوا؟ تاکہ خدا تمہیں آزمائے کہ اب تمہارے اوپر یہ آزمائش آئے اور تمہارا امتحان لیا جائے. لیکن اس سب کے باوجود کہ مسلمانوں کی ایک تعداد سے یہاں پر نافرمانی ہوئی اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا، فرمایا اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، کیونکہ جذبہ سچا تھا، ایمان صحیح تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص تھے، سب کچھ تھا. ہاں ایک نافرمانی ہوئی تو اس کے نتیجے کے اندر نقصان اٹھایا، لیکن کیونکہ تھے سچے مومن تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. اس سے پتہ چلا، اس سے صحابہ کرام کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی، اس کا نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اعلان کیا فرمایا کہ خدا نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے معاملات میں اگرچہ کہیں کمی کوتاہی کی روایت بھی ملے اور وہ قطعی روایت بھی ہو، تب بھی جو اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر اور بخشش و مغفرت کا ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس کی وجہ سے ہم خاموش رہیں گے، ہم اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. اب اسی جو ہے وہ غزوہ احد کا یہ جو واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، اسی کو مزید بیان فرمایا. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر تم غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ وہ اس واقعے کی مزید منظر کشی ہے کہ جب دشمن کا حملہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جس کا جدھر کو منہ ہوا وہ بھاگ پڑا ادھر کو. تو فرمایا کہ تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے. بہت سے مسلمان تو بھاگ گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں صدیق اکبر، عمر فاروق، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ موجود تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو یہ ساتھ رہے. تو فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت میں موجود تمہیں پکار رہے تھے اور تم جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے. تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ تمہیں غم کے بدلے خدا نے غم دیا، کیونکہ تمہاری حرکت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ کا دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، تو بدلے میں تمہیں بھی پھر خدا نے غم میں ڈالا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ فرمایا تاکہ تم سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، جو فتح تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور جب تکلیفیں تمہیں پہنچی ہے، تو اب تم اس پر غمگین نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ بہرحال زندگی کے واقعات کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، بیشی بھی ہوتی ہے، غلبہ بھی ہوتا ہے، مغلوبیت بھی ہوتی، کبھی فتح ملتی ہے اور کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کا نظام ہے اور یہ اسی طریقے سے چلتا ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں تاکہ تم اسے سبق سیکھو. تو زندگی کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہر پریشانی یا ہر تکلیف انسان کو برباد کرنے نہیں آتی، بہت سی تکالیف انسان کو سکھانے آتی. तो मुसीबतें, परेशानियां और प्रॉब्लम्स इसे अपने लिए मोहलिक समझेंगे तो ये मोहलिक बन जाएंगे, इसे हलाकत समझेंगे तो ये हलाकत बन जाएंगे, और इसे अगर जिंदगी का सबक समझेंगे तो ये जिंदगी का सबक बन जाएगी। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुआफ भी फरमा दिया ताकि तुम्हें जो गम है और तुम्हारे दिल में जो रंज है वो दूर हो जाए, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। तो ये ग़ज़वा उहुद के वाक़े का कुछ हिस्सा बयान किया, कुछ हिस्सा मज़ीद बाकी है इंशाल्लाह अगले सिलसिले में बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम की अज़मतें हमारे दिलों में बिठाए और मुसलमानों को दुनिया भर में ग़लबा अता फरमाए। आमीन। जय हिंद, नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।